شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين شفع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. بالقدر بيجي محمد وآل محمد. ایزان محترم، ایک مومن کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس ادا منعقد کی جا رہی ہے، اور اسی مناسبت سے سورہ انفال کی 29ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی جانب ہماری توجہ کو موصول کرا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر احسانات کیے ہیں، ان احسانوں میں سے ایک احسان ہمارے دل میں امید کا ہونا ہے. اس کو روایات میں کہا گیا ہے کہ اگر امید نہ ہو تو نہ کوئی ماں اپنے بچے کو شیر دے، نہ کوئی باغبان اپنے باغ میں محنت کرے. کل کی امید پر ہمیں بہت سارے کاموں کو انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے. امید ہے کہ ہم زندہ رہیں گے، امید ہے کہ شام میں گھر چلا جاؤں گا، امید ہے کہ فلاں کام انجام دے دوں گا، امید ہے کہ مجلس میں حاضری ہو جائے گی، امید ہے گھر والوں کے لیے کوئی چیز خرید کے لے جاؤں گا. لیکن اس امید کو اس طریقے سے بیلنس کیا ہے کہ دیکھو، یہ ہم تمہیں امید دے رہے ہیں کہ جس پہ تم نے زندگی بسر کرنی ہے، لیکن اس خیال کے ساتھ کہ ممکن ہے تم اپنی امید تک نہ پہنچ سکو، تمہاری زندگی وفا نہ کرے اور تمہارا جانے کا وقت آ جائے. لہذا ہمتن اور ہمگوش تیار و آگاہ رہو. لہذا اس امید کو کہ انسان امید کے سہارے زندگی بسر نہ کرے، امید رکھے لیکن امید کے سارے زندگی بسر نہ کرے، توجہ رکھے گا، یہ توجہ کیجیے گا، اہل زبان موجود ہے، امید کے سہارے زندگی، یعنی سب کچھ میں امید پہ چھوڑ دوں، جس کو ہماری یہاں اردو زبان میں معمولاً خواب دیکھنا کہا جاتا ہے. خواب دیکھنا ہو یا تقریباً امید ہو، میں بہت زیادہ اس میں تفریق نہیں کرتا ہوں. نوجوان نسل خصوصاً اپنے مستقبل کے بارے میں خواب دیکھتی ہے. خواب دیکھنا بری چیز نہیں ہے، لیکن خوابوں کے سہارے پر زندگی بسر کر دینا اور خوابوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تگو دو اور جد و جہد نہ کرنا، یہ برا ہے. لہذا خداوند عالم نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک امید ہے، ان نعمتوں میں سے ایک رحمت ہے، اور اس نے خود ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کی رحمت سے آس لگائیں، امید لگائیں، اور اس امید کو عمل جامہ پہنانے کے لیے کوشش کریں. مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اور یہ کہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم جو امید لگائے بیٹھے ہو مجھ سے، اور چاہتے ہو تمہاری امیدیں بر آئیں، پوری ہو جائیں، تو تمہیں کچھ ورک کرنا ہوگا، یا بہت ہی آسان دمن، تمہیں کچھ ہوم ورک کرنا ہوگا. اس ہوم ورک کے نتیجے میں، ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کے نتیجے میں ہم تمہیں تمہاری امیدوں کا نتیجہ اور صلہ عطا کریں گے۔ اور یہی آیت مجید ہے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ انفال آیت نمبر 29، جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان لانے والو اگر، یہ اگر کیا ہے، یعنی یہ ہوم ورک ہے، یعنی جیسا میں کہوں کہ اگر آپ میرے گھر آئے تو مثلاً میں آپ کے گھر آؤں گا، مثلاً عرض کر رہا ہوں، حالانکہ یہ ایگریمنٹ کرنا صحیح نہیں ہے، روایات میں ہے کہ ہم رشتہ داروں کی کیوں نہیں جاتے، بھائی وہ نہیں آتے، حالانکہ روایات میں اس کی مذمت کی گئی ہے، وہ نہیں آتا تم جاؤ، وہ توڑ رہا ہے تم رشتہ جوڑو، اور مولا کائنات کی ذوالفقار پر دو فقرے تھے، ان ایک دو فقروں میں سے ایک فقرہ کیا تھا، ایک جملہ کیا تھا، اس سے رشتہ جوڑو جو تم سے رشتہ توڑ رہا ہے۔ اب چونکہ لائف اسٹائل ہمارا لین دین والا ہو گیا ہے نا، دو جمع دو چار، بھائی وہ نہیں آتا ہم نہیں جائیں گے، وہ نہیں ملتا ہم نہیں ملیں گے، وہ فون نہیں کرتا سگے بھائی، اس طرح ہو گئے، نہیں، وجہ یہ نہیں ہے کہ اگر وہ آئے تو تم بھی جاؤ، یہ تو عدلے بدلے کا معاملہ ہو گیا، اخلاق اہل بیت یہ ہے، اخلاق انبیاء یہ ہے، تعلیمات خدا یہ ہے، وہ نہیں ملتا تم ملنا نہ چھوڑو، وہ قطع تعلق کرتا ہے تم اپنے تعلقات کو جوڑتے رہو، مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ان تتقوا اللہ، یہ ہوم ورک دیا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے، کیا ہوم ورک دیا ہے، دیکھو اگر امید لگائے بیٹھے ہو ہم تمہیں دنیا میں بھی بہتر جزا دینے والے ہیں، آخرت میں بہتر جزا دینے والے ہیں، ایسا نہیں کہ ساری امیدیں آخرت کے لیے، نہیں، دنیا کے لیے بھی امید رکھو، ہم تمہیں دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ کیا ہے کہ خدا دنیا میں حسنات دے، نیکیاں دے، اچھائیاں دے، یہ جو آپ دعا مانگتے ہیں اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر، یعنی آپ کو مینٹلی ذہنی طور پر امام زمانہ کے معاشرے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، جب وہ آئے گا تو وہ جو کہا جاتا ہے زمین سونا اگلے گی، یقیناً اگلے گی، محاورت نہ عرض کر رہا ہوں، لیکن حقیقتاً یہی ہے کہ وہ چھپے ہوئے خزانے جو آج تک چھپے ہوئے تھے وہ سب باہر آ جائیں گے، وہ تمام نعمتیں جو رکی ہوئی تھیں وہ اپنے وجود کے ساتھ ظاہر ہو جائیں گی، وہ تمام رحمتیں جو انبیاء ما سلف اور ائمہ طاہرین کے ذریعے سے آنی تھیں اور نہیں آ سکیں، رک گئی ہیں ناقص صورت میں، وہ سب کے سب اپنے وجود کے ساتھ اظہار کریں گی، لہذا اس زمانے کے لیے ہمیں ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے، اپنے آپ کو تیار، کم سے کم مینٹلی تیار کرو، اے خدا تمام فقیروں کو غنی کر دے، تمام اسیروں کو رہا کر دے، تمام بے لباسوں کو لباس دے دے، تمام بھوکوں کو کھانا کھلا دے، اب یہ سارے کام اگر خدا ہی نہیں کرنے تو مجھ سے دعا کیوں منگوا رہا ہے، خدا یہ کہہ رہی ہے تم نے ایسا بننا ہے، تمہاری خواہش یہ ہونی چاہیے، یعنی تم ذہنی طور پر یہ دعا کرو، خدا بندہ اگر مجھے مال ملا میں دوں گا، مجھے موقع ملا میں یہ کام کروں گا، مثلا آپ ابھی نیت کر لیجئے، بھائی ابھی تو کوئی حل بیل نہیں لگ رہا لیکن نیت کر لیجئے، اے خدا اگر مجھے موقع ملا مثلا میں پانچ غریب بچوں کی شادی میں حصہ ڈالوں گا، پانچ بچوں کی فیس دوں گا، مثلا کسی مومن کی مدد کروں گا، کسی کا ایڈمیشن کرا دوں گا، کسی کی کوئی پرابلم سالو کر دوں گا، تو ابھی سے کاتب کرامن کاتبین رقیب جو آپ کے سیدھے ہاتھ کا فرشتہ ہے، جو آپ کے نیک اعمال لکھتا ہے، وہ ابھی سے لکھنا شروع کر دے گا، یعنی آپ کے اعمال کا عرف عام میں میٹر آن ہو جائے گا۔ اب ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنی امیدوں کو دنیا کے لیے اتنا وسیع کرو کہ تم تمام دنیا کے لیے سوچو، تمام دنیا کے لیے دعا کرو، تمام بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے کوشش کرو، تاکہ تم اپنے آپ کو اس امام کے لیے تیار کر سکو جو پردہ غیب میں آ کے یہ سارے کام انجام دینے والا ہے۔ تو ہمیں امید رکھنے کا کہا گیا، امید رکھنا بری نہیں لیکن امیدوں کے سہارے پہ زندگی بسر کرنا۔ اب خدا نے کہا کہ کیسے تمہاری امیدیں بڑھائیں گی، یا ایھا الذین آمنوا سورہ انفال آیت نمبر 29، ان تتقوا اللہ، اگر تم نے ہوم ورک کیا اور اللہ کا تقوی اختیار کیا، یجعل لکم فرقانا، تو دنیا میں اس کی امید کی ایک شکل جو تمہاری زندگی میں طلوع ہوگی، روشنی کرے گی، وہ کیا ہے، وہ فرقان ہے، یجعل لکم فرقانا، فرقانا فرقان قرآن مجید کا ایک اسم ہے، یعنی تفریق کرنے والا ہے، توجہ رکھیے گا، تفریق کرنے والا ہے، ممکن ہے کوئی کسی کے بنانے سے صدیق بن جائے، لیکن قرآن کی نگاہ میں، رسول کی نگاہ میں صدیق اکبر وہی ہوتا ہے کہ جس کو نجران کے یہودی بھی دیکھ، عیسائی بھی دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ اگر اپنی جگہ سے کہے تو پہاڑ ہٹ جائے گا۔ تو اسی طریقے سے کسی کے کہنے سے کوئی فاروق بن سکتا ہے، لیکن فاروق اعظم وہی ہوتا ہے کہ جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا بن جائے۔ یہی وجہ ہے سرکار فرماتے ہیں کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، علی کو دیکھتے چلے جاؤ حق بہت خود بہت سمجھ میں آنے لگے گا۔ تو ہمیں کس طریقے سے آمادہ تیار، تو فرقان کون؟ فرق کرنے والا، ڈیفرینشیٹ کرنے والا، فرق بتانے والا، صحیح کو غلط سے، رائٹ کو رونگ سے، حق کو باطل سے، سفید کو کالے سے جدا کرنے والا۔ اور قرآن کے بعد، رسول کے بعد اگر کوئی اس صفت کا حامل ہے تو وہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ کیونکہ قرآن کا ہم وزن کون ہے؟ قرآن کا ہم وزن اہل بیت علیہ السلام۔ انی تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ ابھی اتفاق سے ڈاکٹر طاہر القادری کی ایک تقریر سننے کو ملی، انہوں نے کہا کہ دین اگر سمجھ رہا ہے رسول کے بعد تو دو چیزیں، رسول خود کہہ کے جا رہے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ لہذا دین کو سمجھنا ہے تو یہ قرآن کے پاس آنا، یا نہیں بلکہ قرآن کے پاس آنا ہوگا اور اہل بیت کے پاس آنا ہوگا۔ ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو یہ جعلک فرقانا، تمہارا ہوم ورک کیا ہے؟ تتقوا اللہ، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ہوم ورک کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو حلال اور حرام میں حرام سے بچاؤ، واجب کی پابندی کرو اور حرام امور سے بچتے رہو، یہی تقوی ہے۔ تقوی یعنی خدا کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ اور یہ تقوی اتنی قیمتی چیز ہے کہ ہر ہفتے خداوند عالم نے ایک ایسا تربیتی نظام رکھا ہے کہ ہر مؤمن کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ اس کلاس میں آئے، اور وہ کلاس کیا ہے؟ وہ نماز جمعہ کی کلاس ہے، وہ نماز جمعہ کا خطبہ ہے کہ جس میں امام جمعہ تاکید کرتا ہے نفسی، اپنے آپ کو اور آپ تمام نماز گزاروں کو۔ یہ جو خطبہ دیتا ہے تو اس میں کیا کہتا ہے؟ میں اپنے آپ کو تقوی کی تاکید و سفارش کرتا ہوں اور آپ کو بھی تاکید۔ کم سے کم ایک مرتبہ ہفتے میں، منیمم ون ٹائم مومن اور مؤمنہ آئیں اور تقوی کی کلاس میں بیٹھیں۔ تقوی کیا ہے؟ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو اب خدا نے کہا کہ دیکھو آخرت میں جو ملے گا وہ ملے گا، دنیا میں ہم تمہیں کیا دے رہے ہیں؟ تم نے ہماری رحمت سے امید رکھی تو ہم دنیا کے، یجعلکم فرقانا، ہم تمہیں فرقان دیں گے، یعنی فرق کرنے والا، یا دوسرے الفاظ میں کہوں کہ تاریکی میں ایسا چراغ دیں گے کہ جس کے ذریعے سے راہ اور چاہ تمہارے لیے واضح ہو جائے۔ یہ اس دنیا میں نتیجہ ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ جو تم نے برائیاں کی ہیں، جو تمہاری توبہ سے رہ گئی ہیں، جن میں حقوق و ناس شامل نہیں ہیں، توجہ رکھے گا، حقوق و ناس شامل نہیں ہیں، ہم وہ برائیاں تمہاری گردن سے ہٹا دیں گے اور تمہارے لیے مغفرت لکھ دیں گے۔ دو قسم کے حقوق ہیں ہماری گردن پہ، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق الناس۔ حقوق الناس بہت سخت ہیں، جب تک کہ صاحب معاملہ مجھے معاف نہ کرے میری خلاصی ہونے والی نہیں ہے۔ میری کیا، شہید کی بھی خلاصی ہونے والی نہیں ہے۔ شہید جس کے لیے کہا جاتا ہے پہلا قطرہ خون کا زمین پہ گرتا ہے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ امام حسین نے کہا تھا اگر تمہاری گردن پر اپنے اصحاب سے روزہ شب عاشور کسی کا کوئی حق اور لین دین ہے، جاؤ کلیئر کر کے آؤ، تصفیہ کر کے آؤ۔ سات فضائل ہیں شہدا کے لیے۔ پہلی فضیلت کیا ہے؟ قطرہ پہلا گرے گا زمین پہ سارے گناہ معاف، لیکن حقوق و ناس پھر بھی معاف نہیں ہوں گے۔ توجہ رکھے گا، حقوق نہ، یہ جو ہم کہتے تھے نا، ارے بھائی منہ مت کھلواؤ، یا آپ نے غیبت کر دی، بات ہو رہی کسی، ارے بھائی منہ مت کھلواؤ، اچھا بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس میں جانتا ہوں، یہ جو آپ نے کہا نا یہ غیبت ہے، اور جب تک صاحب غیبت مجھے معاف نہ کرے، آپ لاکھ سجدے میں پڑے رہیں معذرت کے ساتھ، توبۃ اللہ کرتے رہیں تو اس کا نتیجہ آنے والا نہیں ہے۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ ہم وہ گناہ جو تمہارے رہ گئے ہیں توبہ سے ہم ان کو ہٹا دیں گے، مٹا دیں گے، اتار دیں گے ان کا بوجھ۔ یہ یکفر عنکم سیئاتکم کیا ہے؟ آج یہاں پہ اس پہ قدر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو فرقان ہمیں دیا ہے خدا نے، فرق کرنے کی صلاحیت. ہمیں اور آپ کو جتنا شکر ادا کرنا چاہیے وہ کم ہے کہ خدا نے ہمیں دور اہل بیت سے متمسک قرار دیا ہے. یہ بہت بڑا کرم ہے خدا کا, یہ بہت بڑی رحمت ہے خداوند عالم کی کہ اس نے ہمیں اس دنیا میں در اہل بیت سے متمسک قرار دیا ہے. ایک دو زمانے غیبت میں پیدا کیا ہے. میں نے کسی موقع پہ کہا تھا شاید زمانے غیبت میں پیدا ہونا زمانے حضور ائمہ میں ہونے سے کم نہیں ہے. آپ کہیں جناب سلمان سلمان بن گئے, ابو ذر بن گئے, مقداد مقداد بن گئے, قمبر قمبر بن گئے. کیوں؟ ان کے پاس مولا علی تھے, رسول اللہ تھے. اے خدا میں بھی اگر ہوتا تو شاید میں بھی انہی میں سے ہو جاتا کوئی پانچواں چھٹا. نہیں, یہ ناانصافی ہے. خدا کی عدالت ہی کہتی ہے کہ اگر سلمان سلمان بن سکتا ہے, ابو ذر بن سکتا ہے, قمبر قمبر بن سکتا ہے, اور تم یہ بہانہ کرو کہ ہمارے پاس علی نہیں ہے, تو تمہارے پاس تمہارے زمانے کا محمد یعنی امام زمانہ موجود ہے. تکوینی لحاظ سے, روحانی لحاظ سے جتنے دروازے سلمان و ابو ذر و قمبر و مقداد کے لیے کھلے تھے تربیت کے لیے, اتنے ہی دروازے میرے اور آپ کے لیے کھلے ہیں. ایک بھی دروازہ کم ہو تو یہ خدا کی عدالت پر حرف آتا ہے کہ ان کے لیے 10 دروازے کھولے, میرے لیے 9. ہو نہیں سکتا, ممکن نہیں ہے. دین اسلام میں توحید کے بعد دوسرا پلر ہمارے اصول دین کا توحید کے بعد عدل ہے. عدالت خدا پہ حرف آئے گا, سوال ہوگا, تنقید ہوگی. جتنے دروازے ابو ذر سلمان و مقداد کے لیے کھلے تھے اتنے ہی میرے اور آپ کے لیے کھلے ہیں. بقول آیت اللہ عبادت کے ہم چونکہ بننا نہیں چاہتے ہوں جیسے بہانے لے کر آتے ہیں, اور ان کے پاس تو مولا تھے, فلاں تھے, یہ تھے. پھر انہوں نے کہا کہ تم بننا چاہو تمہارے لیے دروازے کھلے. میں سلمان ابو ذر و بغداد کی بات کر رہا ہوں علیہ السلام کی, توجہ رکھیے گا. میں معصومین کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں حضرت علی اکبر حضرت عباس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ان کے شاگردوں کی بات کر رہا ہوں. تو یہ تربیت کا وہ نظام ہے جو خداوند عالم نے مجھے دیا ہے, جس کو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمانۂ غیبت میں پیدا کیا, اور شاید زمانۂ غیبت میں پیدا ہونے والے شیعہ کی ذمہ داری 11 ائمہ کے زمانے میں پیدا ہونے والوں سے کہیں زیادہ ہے, کہیں زیادہ ہے. اس لیے کہ میرا اور آپ ہم سب کے ہاتھ میں ایک ایک چابی ہے جس کے ذریعے سے ہم غیبت کا دروازہ کھولنے والے ہیں. میرے اور آپ کے اجتماعی عمل سے غیبت کا زمانہ یہ طولانی ہو سکتا ہے, یہ مختصر ہو سکتا ہے, یہ طے شدہ. غیبت کا جو تالا ہے اس کی چابی میرے اور آپ کے پاس ہے. اگر چاہیں تو غیبت ترک گناہ کی چابی کے دے, گناہ کو چھوڑ کر, جس کو قرآن نے کہا تتقوا اللہ, تقویٰ کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑنا, توجہ رکھے گا. اگر گناہ کو چھوڑ دیا میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کی روش بنا لی, تو ہم سب کا اجتماعی عمل, انفرادی عمل نہیں, اجتماعی عمل, معاشرے کا رہن سہن یہ ہو جائے ترک گناہ کرے. امام کو چاہیں دل سے چاہیں, توجہ رکھے گا, کیا ہوگا؟ یہ چابی سے ہم تالا کھولیں گے, امام کا ظہور نزدیک ہو جائے گا. امام کی غیبت میں سے ایک سبب یہ تھا کہ لوگ نصرت کے لیے آمادہ نہیں تھے, اور یہی وجہ ہے آج جمعے کے دن جو میرا اور آپ کا دل غمگین ہوتا ہے, اور عرفہ فرماتے ہیں, اولیاء الہی فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن غروب بہت دل تنگ کرنے والا ہوتا ہے, غم انگیز ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے اور آپ کے اعمال امام زمانہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. جب میرے فائل میں میرے گناہ کو امام دیکھتا ہے تو رنجیدہ ہوتا ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. میرے اور آپ کے گناہ اور ہماری اجتماعی سیرت امام کی غیبت میں طولانی ہونے کا سبب رہی ہے. اس زمانے غیبت میں پیدا ہونے والا انسان, اس کی ذمہ داری 11 ائمہ کے زمانے میں پیدا ہونے والے انسان سے کہیں زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں اس امام کے زمانے میں جی رہا ہوں جو آ کر آدم سے لے کر حضرت خاتم النبیین تک اور حضرت اول اوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر گیارہویں امام تک اور وہاں سے لے کے غیبت صغرہ و کبرہ سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر جب تک امام کو ظہور نہیں ہو جاتا، ان تمام زمانوں میں جو اللہ پلان دے رہا تھا، منصوبہ بنا رہا تھا، عملی جامہ پہنانا چاہ رہا تھا، اس سب کو، اس دین کو کامل ظہور دینے کے لیے حضرت امام زمانہ تشریف لائیں گے۔ تو میری ذمہ داری گیارہ ائمہ کے زمانے میں بسنے والوں سے زیادہ ہے، یاد رکھے گا، خدا نے چن کے مجھے بھیجا ہے، مجھے اپنی جگہ تلاش کرنی ہے زمانے غیبت میں کہ میں نے کرنا کیا ہے، میں امام کے لیے ایکٹیو کیسے ہو سکتا ہوں، میں اپنے امام کے لیے فعال اور کارآمد کیسے ہو سکتا ہوں۔ مل کے درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ بس جتنے دروازے ابو ذر و سلمان و مقداد کے لیے کھلے تھے، اتنے ہی دروازے میرے اور آپ کے لیے کھلے ہیں، کمی نہیں ہے۔ اگر ان کے لیے امام کی موجودگی توسل کا سبب ہے، بعین ہی امام کا وجود آج میرے لیے توسل کے لیے کافی ہے، اگر توسل کرنا چاہوں۔ بقول آیت اللہ بہجت کے کہ اگر تم در و دیوار سے بھی مدد مانگو تو خدا در و دیوار کو تمہارا ہادی اور رہنما قرار دے گا۔ چین کی رہنے والی لڑکی آیت اللہ بہجت سے ملنے آ گئی، کیوں؟ اس نے مدد مانگی ہے۔ امریکہ کے رہنے والے زن و شوہر اسٹوڈنٹ امام رضا کے مشہد آ گئے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خدا سے مدد مانگی ہے۔ آپ کے معاشرے میں بھی ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں، میں دامن مدد گنجائش نہیں، میں یہاں پر واقعہ ذکر کروں، جنہوں نے مدد مانگی وہاں سے مدد آئی ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ ہمیں اور آپ مدد مانگے اور مدد نہ آئے۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ اگر تم اپنا ہوم ورک کرو، میرا اور زمانہ غیبت میں آپ کا اور میرا ہوم ورک کیا ہے؟ تتقوا اللہ، جس کو قرآن کہ این تتقوا اللہ، اگر تم نے ہوم ورک کیا ہم تمہیں فرقان دیں گے۔ فرقان دیں گے نہیں، فرق کرنے کی صلاحیت، حق و باطل تمہیں سمجھ میں آنے لگے گا، رائٹ اور رانگ تمہیں تمہارے فہم میں آ جائے گا، صحیح و غلط کی تشخیص کرنے لگو گے خود بخود۔ یعنی یہ ایک اپلیکیشن ہے جو تمہارے اندر انسٹال ہو جائے گی۔ اپلیکیشن ہوتی ہے نا آپ کے موبائل میں، جب تک آپ اس کو انسٹال نہیں کریں گے، ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال نہیں کریں گے، وہ اپنی جو اس کی فعالیت اس کو شو نہیں کرے گی۔ ہمیں تقویٰ کی اپلیکیشن کو اپنی زندگی میں انسٹال کرنا ہوگا۔ صرف تقویٰ کر لینے سے تقویٰ نہیں آ جاتا، صرف علی کا شیعہ بننے سے علی کا شیعہ بننا نہیں آ جاتا۔ علی کا شیعہ صرف یہ نہیں کہ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ کی زبانی رٹ لگائے رہے، شیعہ وہ ہے کہ جو در حقیقت علی کی ولایت کے تحت زندگی بسر کرے۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ حلال و حرام کی، وہ یکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے گناہوں کو کیا کریں گے؟ مٹا دیں گے، ہٹا دیں گے، بار کم کر دیں گے۔ دنیا میں بھی خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ دیکھو یہ جو ہم نے تمہیں واجبات دیے ہیں نا، یہ سب فرقان ہے، یہ وہ نور ہے کہ جس کے ذریعے سے تم اس تاریک دنیا میں، تاریک دنیا میں راہ اور چاہ کو معین کر کے، واضح کر کے راستہ چل سکو۔ یہ جو فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، خوب حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات، خوب یہاں تو ہمیں کشتی کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو پانی نہیں، یہاں تو خشکی ہے، تو یہ حدیث غلط ہو گئی، یہاں تو مولانا دن ہو رہا ہے، یہاں تو چراغ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ چراغ ہے جو دن میں بھی روشنی دکھاتا ہے۔ جب انسان کی زندگی گناہوں سے تاریک ہو جائے تو اس کے دن بھی سیاہ، رات کی مانند سیاہ ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں گناہ تاریکی کے سوا کچھ نہیں لاتے، وہاں پر حسین ابن علی سے تبصر، اہل بیت سے تبصر ضروری ہے، وہاں پہ وہ کشتی نجات سامنے آنے والی ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ جب اذا جاء وقت الصلاۃ، جب بھی وقت نماز آتا ہے تو ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، کیا آواز دیتا ہے؟ اٹھو اور پچھلی نماز سے اس نماز تک، نماز مغرب کا وقت آئے گا، اذان، ایک فرشتہ آئے گا، اس کی ذمہ داری ہر نماز کے موقع پہ آتا ہے، زمین پر اور لوگوں کے درمیان آواز دیتا ہے کہ اٹھو، اور وہ آگ جو گزشتہ نماز سے لے کر اب تک تم نے اپنی پیٹھ پہ جلائی ہوئی ہے اس کو بجھا ڈالو۔ خوب یہ خبر کون دے سکتا ہے؟ یہ خبر وہی دے سکتا ہے جو عالم ملائکہ سے مربوط ہو۔ لوگوں کے بنائے ہوئے تو اپنی پگڑی کے بل بھی نہیں گن کے بتا سکتے. ان سے پوچھا جیسے بال کتنے ہیں تو ان کے طوطے ہی اڑ جاتے ہیں. تو ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, مجھ سے پوچھو قبل اس کے تمہارے درمیان سے اڑ جاؤں, میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا جاننے والا ہوں. ہم تو وہ ہیں کہ جنہوں نے کہا ہم مدینت العلم ہیں, ہم باب مدینت العلم ہیں, ہمارے ذریعے سے علم رسول خدا تک پہنچا کرو. بلکہ درود بھیجی محمد و آل محمد. یکفر عنکم سیئاتکم. خب پہلی بات تو یہ خبر کون دینے والا ہے؟ جو وہاں سے روشنی لے کر آیا ہے, جو وہاں کی خبر رکھتا ہے وہی بتا سکتا ہے. میں اور آپ فرشتے کی آواز نہیں سنتے. کوئی 40 سال سے, کوئی 30 سال سے نماز پڑھا, کوئی فرشتے کی آواز سنی نہیں سنی. اس کا مطلب ہے کہ امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری نماز پڑھنا تم میں یہ صلاحیت پیدا کر دے گی کہ تم فرشتے کی آواز سن سکتے ہو. اور اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر شیاطین تمہارے دل کے گرد چکر نہ لگاتے تو تم بھی فرشتوں کو پرواز کرتے آتے جاتے دیکھ سکتے تھے. یعنی تمہارا رابطہ بھی کیا اس عالم ماورائے سما سے ہو جاتا, عالم خدا سے ہو جاتا, عالم ملکوت, عالم فرشتگان سے ہو جاتا تمہارا رابطہ. چونکہ شیطان ہمارے گرد چکر لگاتا ہے, ہم نے اپنی زندگی, لائف اسٹائل, اخلاق سب کچھ ایسا بنا لیا کہ ہر وقت شیطانی وسموں سے گرفتار رہتے ہیں, لہذا ہم صرف ظاہری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن امام فرما رہے ہیں کہ اگر تمہاری نماز نماز ہو جائے تو تمہارا رابطہ بھی روحانی طور پر متصل ہو جائے گا عالم بالا سے, عالم وامارائے سما سے, عالم فرشتگان سے متصل ہو جائے گا. پھر یہ آگ تو میں محسوس نہیں کر رہا, یہ کون سی آگ ہے؟ توجہ رکھیے, یہ وہ آگ ہے جو گناہوں کی میں نے جلائی ہے. اب فرشتہ کے کیا کہہ رہے, دیکھو وہ آگ جو گزشتہ نماز سے لے کر مثلا نماز عصر سے لے کر نماز مغرب کے درمیان تک جو تم نے گناہ کیے, کانوں سے, ہاتھ سے, زبان سے غیبت کی, کوئی بات سنی, کسی کو بری نیت سے دیکھا, یہ سارے کام تم نے کیے, یہ ایک آگ کی مانند روشن ہے جو تمہاری روحانی دنیا کو آگ لگا دی. چاہتے ہو جائے اس نماز کے ذریعے سے بجھا ڈالو. یعنی اس نماز میں صلاحیت ہے کہ وہ تمہاری دنیا بھی, دنیا میں جو تمہارے گناہ ہیں ان کی آگ بجھا ڈالے. اور صرف یہی نہیں بلکہ روزہ بھی ایسا ہی ہے, زکوٰۃ بھی ایسا ہی ہے, خمس دینا بھی ایسا ہی ہے, امام کے دل کو خوش کرنا بھی ایسا ہی ہے. میری مائیں بہنیں آواز سنی, آپ کا پردہ کرنا آپ کے لیے یکفر عنکم سیئاتکم کا سبب بنے گا. ان تتقل, اگر تم نے ہوم ورک کیا پردے کا, اگر تم نے ہوم ورک کیا اخلاقیات کا, اگر تم با اخلاق رہے, اگر تم با کردار رہے, یجعل لکم فرقانا, ہم دنیا میں تم فرقان دیں گے. فرقان کیا ہے؟ وہ یہی ہے, پہلی حالت جو پیدا ہوگی انسان کی کہ وہ خدا سے مرتبط ہو جائے گا, خدا سے رابطہ ہو جائے گا, وہ فرشتوں کی آوازیں سننے لگے گا. آیت اللہ شب زندہ دار کہتے ہیں کہ میں ایک شہر گیا, وہاں پتہ چلا ایک نوجوان جو غیب کی خبریں بتاتا. کہا اچھا یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ گیا, اب کہا اس کا امتحان لینا چاہیے, جھوٹ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے, شعبہ دباد ہے کون ہے؟ کہا کہ بتاؤ میں کب آیا شہر میں. اس نے قرآن کھولا, فلاں دن آئے تھے. صحیح کہہ رہا ہے, اچھا بتاؤ کب جاؤں گا واپس؟ پھر قرآن کھولا, پھر بتا دیا آپ فلاں روز جائیں گے. کئی سوالات کیے, بالکل ایکوریٹ درست جواب. پھر کہا کہ اے نوجوان بتاؤ کہ یہ صلاحیت علم غیب کی تمہیں کہاں سے آئی؟ کہا کہ ایک جگہ ملازم تھا, ایک ایسا گناہ کا موقع آیا تنہائی میں کہ خاتون میرے کمرے میں آ گئے اور اس نے ایک برا ارادہ ظاہر کیا, خواہش کے باوجود میں نے اس کو وہاں سے باہر کر دیا, اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا. رات کو خواب میں دیکھا. آیت اللہ شب زندہ اس وقت حوض علم قم کی ایک بہت ہی منجھی ہوئی شخصیت ہے, علمی شخصیت ہیں جو حضرت علمیت سے تعلق رکھتے ہیں, یہاں پر وہ اچھی طرح ان کے نام سے آشنا ہے. یعنی یہ وہ افراد ہیں جن کی زندگی میں جھوٹ نہیں ہوتا, یہ وہ افراد وہ واقعہ بتا رہے ہیں. تو کہا کہ رات کو خواب دیکھا کہ رسول اللہ اور مولائے کائنات میرے خواب میں آئے ہیں. زیارت ہوئی تو رسول اللہ نے مولائے کائنات سے کہا اے علی بتاؤ کہ اس نوجوان کو کیا تحفہ دیں؟ کہا کہ رسول اللہ جو آپ مناسب سمجھے, آپ کے سامنے میں اظہار رائے نہیں کر سکتا, اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں. تو رسول اللہ نے فرمایا ہم اس کو قرآن دیتے ہیں، اور انہوں نے میرے ہاتھ میں قرآن دیا. لیکن جب میں سو کے اٹھا تو جب بھی قرآن کھولتا ہوں کوئی بھی مجھ سے سوال کرتا ہے، وہ ماضی کا ہو یا مستقبل کا، اس کا جواب دے دیتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. اس کے سامنے وہ گناہ ہے، میرے سامنے آنکھوں کے گناہ آئیں گے، زبان کے گناہ آئیں گے. حسن گھر میں، گھر میں گناہوں سے بچنا. ہوم آپ کے گناہ، گناہ سے بچنا، بے ادبی اور بے احترامی وہ گناہ ہے جس کے مرتکب ہم ہو رہے ہیں. شوہر بیوی کی نسبت بے احترام، اور بیوی شوہر کی نسبت بے ادب. بے ادبی قاتل ہے، زہر قاتل ہے خانوادے کے لیے، گھر کے لیے. اسی لیے کہا ہے، اور میں اگر پناہ اکیلے سن رہا تھا، اگر جسارت نہ ہو تو ایک جملہ بھی عرض کروں گا میں. ان کا عورت، بہترین عورت کون ہے؟ جو بہترین شوہرداری کرے. عورت سے جہاد ہٹا دیا گیا ہے. انہیں کہ خواتین نہیں جائیں ملا عمر سے جا کے لڑیں، طالبان سے جا کے لڑیں، صدام سے جا کے لڑیں. کہیں کہ ہو سکتا ہے آپ کا صدام آپ کے گھر میں آپ کے شوہر کی شکل میں موجود ہو، اس کی اونچ نیچ کو آپ برداشت کریں، یہ آپ کا حسن تباؤل ہے. بیوی اگر بد اخلاقی کرے، اب یہ تقویٰ ہے، آپ اس کو برداشت کریں. اگر بے ادبی حاکم ہو جائے گھر پر، تو یہ مسلسل جتنی بے ادبی بے احترامی زن و شوہر یا اولاد کے درمیان رہے گی، خانوادے کے درمیان، یہ مسلسل گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے گا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. یجعل لکم فرقانا، جو کچھ بھی نماز پڑھو گے فرقان، فرق کرنے کی صلاحیت ملے گی. روزہ رکھو گے پردہ کر. اخلاقیات، وہ کسی نے کہا نماز تو پانچ وقت کی فرض ہے، اخلاقیات 24 گھنٹے کی فرض ہے. جو سب سے بڑی جنت لکھی گئی ہے، جنت کا اعلیٰ ترین درجہ وہ کیا ہے؟ وہ اخلاقیات کا ہے. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں میرے ساتھ ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو. وہ بیوی، وہ مومنہ میرے ساتھ جنت میں ہوگی جس کا اخلاق اپنے گھر والوں سے اچھا ہوگا. وہ مرد جنت میں میرے ساتھ ہوگا، میرے درجے پر ہوگا، جس کا اخلاق، بیہیویئر، کردار، سلوک اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہوگا. یہ بار بار جو میں اکثر خانوادی کی بات کرتا ہوں، کونسلنگ کی بات کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر ٹوٹ رہے ہیں. یکفر عنکم سیئاتکم، خدا کہہ رہا ہے ہم تمہارے گناہوں کو اس دنیا میں جھاڑتے رہیں گے. وہ مٹی آ جاتی ہے، کچرا آ جاتا ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ جھاڑ دیتے ہیں. خدا کہے گا ہم تمہاری نماز کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کو جھاڑنا چاہتے ہیں، تمہارے روزے کے ذریعے جھڑنا چاہتے ہیں، تمہاری اخلاقیات کے ذریعے سے، تمہارے سوشل بیہیویئر کے ذریعے سے، تمہارے اٹھنے بیٹھنے کے ذریعے سے. حتیٰ کہ تم کسی عالم کو دیکھو تو یہ عالم کو دیکھنا عبادت بن جائے، بیوی کو مسکرا کے دیکھو تو یہ مسکرانا عبادت بن جائے، بچے کو پیار کرو تو راہ خدا میں ایک آزاد، ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب مل جائے. اگر بچہ ماں باپ کو دیکھے تو گویا ایسا ہے جیسے کعبۃ اللہ کو دیکھنے کا ثواب اسے مل جائے. کس طریقے سے خدا کہہ رہا ہم تمہارے گناہوں کو جھاڑنا چاہتے ہیں، کم کرنا چاہتے ہیں. یہ صلاحیت حب اہل بیت میں بھی ہے، محبت اہل بیت. یہ جو میں نے کہا ہمیں جتنا شکر ادا کرنا چاہیے وہ کم ہے کہ خدا نے ہمیں اس درد سے متمسک کیا ہے. لیکن ہماری ذمہ داری، جیسے کہ میں نے ابتدائی کلام میں کہا، زمانہ غیبت میں ہماری ذمہ داری عصر ائمہ میں موجود افراد اور اصحابہ ائمہ سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے. کاش اس جملے کی گہرائی کو ہم سمجھ سکیں. ہم ابھی تک یہی نہیں سمجھ سکے کہ ہمیں اس زمانہ غیبت میں کیوں پیدا کیا خداوند عالم نے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمارا رول کیا ہے. لہذا خدا نے نماز دی، نماز کے روزہ دیا، روزہ، پردہ دیا، پردے کے ذریعے سے اخلاقیات دی. آپ اپنے گھر جاتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ ہنستے بولتے ہیں، یہ خدا آپ کے گناہوں کو جھاڑ رہا ہے. بچے ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، یہ خدا گناہوں کو جھاڑ رہا ہے، کم کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہی فرقان ہے کہ تم با اخلاق نظر آؤ. جہاں بے اخلاقی اور بد اخلاقی تمہارے اوپر حاکم ہونے لگے، ہم نے تمہیں ایک ٹارچ دیا ہے، ایک نور کا منبع دیا ہے، اس کے ذریعے سے تم بد اخلاقی کو اخلاقیات سے جدا کر کے اخلاقیات کی طرف بڑھتے چلے جاؤ. جیسے رات کی تاریکی میں آپ کے پاس نور ہوتا ہے، نور کیا کرتا ہے؟ نور آپ کو دکھاتا ہے راہ کہاں ہے، گڑھا کہاں ہے، محفوظ راستہ کہاں ہے. آپ رات کی تاریکی میں چلتے ہیں. نماز آپ کو یہی سکھائے گی. جب بھی گناہ کا موقع ہے مالک یوم الدین، جب بھی بد اخلاقی کا موقع ہے مجھے خدا کے سامنے جواب دینا ہے، توجہ رکھیے گا. ہیں ایسے بہت سے لوگ جنہوں نے اپنی زوجہ سے بد اخلاقی کی، خدا ان کو عالم برزخ میں لے گیا, واپس دنیا میں بھیجا. یہ واقعہ کئی دفعہ سنا چکا, یہاں پہ تکرار نہیں کروں گا, صرف خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کو بھیجا, اور بھیجنے کے بعد وہ اپنی بیوی سے بد اخلاقی کرتا تھا, زبان چلاتا تھا, ظلم کرتا تھا. بیوی صبر کرتی تھی, کہتی تھی خدا پہ معاملہ چھوڑ دیتی ہوں. کہتا ہے وہ اتنی بھیانک صورت میں نے دیکھی تھی عالم برزخ میں کہ 5 سال ہو گئے میں دوبارہ زندہ ہو کے آ گیا. میں ہیڈ پہنتا ہوں جس کے آگے ایک سایہ سے نکلا ہوا ہوتا ہے. میں خوف کے مارے آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا. 5 سال ہو گئے میں نے آسمان کو نہیں دیکھا. کیوں؟ کہ کہیں وہ بھیانک صورت میرے سامنے نہ آ جائے. آیت اللہ محسن قرات استاد ہیں ہمارے تفسیر کے, کہتے ہیں مجھے کسی نے بتایا کہ ایران کا کوئی وزیر تھا, اس کے پاس کوئی محکمے کی وزارت اس کے پاس تھی, کہا کہ آپ اس کے پاس جائیے, فلاں شہر میں رہتا ہے, اس کے پاس ایک واقعہ ہے, سچا واقعہ. اچھا کیا؟ کہیں گے جب میں گیا تو اسے کوئی 40-50 منٹ کا واقعہ مجھے سنایا. اس پورے 40-50 منٹ کے واقعے میں وہ بھی رو رہا تھا, میں بھی رو رہا تھا. واقعہ کیا تھا؟ میں مر گیا. جب مر گیا تو کہا کہ مجھے میری روح کو لے جایا گیا, حساب کتاب وہیں سے شروع ہو گیا. نماز لے آؤ, ایسے پھینکی جا رہی تھی, کوئی نماز قبول نہیں. اچھا نماز قبول نہیں, اچھا روزے نہیں, پھینک دی. فلاں ایک کام نہیں, قبول نہیں ہے. ایک ایک کام, سارے نیک کام جو تھے, جتنا میری جماوری تھی, جمع پونجی تھی, کہتے سب کچھ نگیٹو, کوئی چیز قبول نہیں. اب میں خالی ہاتھ کھڑا ہوں اور فیصلے کا منتظر ہوں. تو میں نے یہ کہا کہ کیا میں علی و فاطمہ سے بھی محبت نہیں کرتا تھا؟ چیخ ماری میں نے. یعنی جب انسان یکتا تنہا ہو جائے اس عالم غربت میں جہاں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے, جو مفلسی کا بدترین وقت ہوگا کہ بیٹا دیکھے گا باپ مشکل میں, بھاگ جائے گا یا پھر فرار کرے گا, الٹے قدم فرار. بیوی جو آج آپ کے ساتھ ہے وہ فرار کر جائے گی, جن کے لیے میں تگ و دو کر رہا ہوں, یعنی میرے اپنے جن کے لیے تگ و دو کرتا رہا, خون پسینہ دیتا رہا, وہ مجھے دیکھے گا فرار کر جائے گا. مفلسی کا بدترین زمانہ وہ ہے. اب ایسے عالم میں انسان اگر کوئی چیز قبول نہ ہو تو وہ چیخے گا, چلا کہہ لے میں چیخا, بولنا بس, کیا میں علی و فاطمہ کو پسند نہیں کرتا تھا؟ کیا میں ان سے محبت نہیں کرتا تھا؟ کیا میں حسین کا عاشق نہیں تھا؟ کہہ لیں گے اچانک سے کہا کہ ہاں تم ان کے عاشق تھے, اسی لیے تمہیں دوبارہ لوٹا رہے ہیں. کہتے ہیں جیسے میری آنکھ کھلی تو دیکھا میرے تمام گھر والے جو ہے وہ سب کے سب کھڑے رو رہے ہیں. یعنی ان کی دنیا میں مر چکا تھا میں. اس کے بعد جب ہوش آیا تو میں نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا کہ بیٹا بتاؤ کیا میں چیخ رہا تھا؟ تو کہا کہ بابا آپ 2 گھنٹے سے کچھ نہیں بول رہے تھے, صرف آپ کا بدن ہاسپٹل کے بیڈ پر ایسے لرز رہا تھا کہ اگر ہم ہاسپٹل کے بیڈ کو نہ پکڑتے تو آپ کا جو جسم تھا وہ گر جاتا. یہ 2 گھنٹے وہ عالم برزخ میں تھا. تو شکر ادا کریں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہ پڑھیں, روزہ نہ رکھیں, حجاب خواتین نہ کریں, اخلاقیات نہ کریں, نہیں کریں, لیکن اہل بیت کا دامن یکفر عنکم سیئاتکم. خدا کہہ رہا ہے ہم نماز و روزہ و حج و زکات و خمس و جہاد و تولی و تبرع سب کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کو جھاڑیں گے, مٹائیں گے, لیکن ان سب میں جو سب سے زیادہ کام کرنے والا ہے وہ محبت اہل بیت ہے. حب علی حسنت لا تضر مع سیئت. حب علی, علی کی محبت دل میں رکھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی علی کی مرضی, علی پسند زندگی بسر کرنا, ایسی نیکی ہے جس کے پاس کوئی گناہ ٹک نہیں سکتا تمہاری زندگی میں. حب علی, حب علی, حب اہل بیت, حب آئمہ, حب جناب زہرا, حب جناب زینب سلام اللہ علیہا, حب شہدائے کربلا. یہ وہ محبت ہے کہ جس کے دل میں آ جائے پھر وہاں گناہ نہیں آ سکتا. کیوں ہمارے زندگی میں گناہ ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے محبت کا ناقص تصور ہمارے ذہنوں میں منبروں سے یا ملا نے یا مولوی نے یا شاعر نے یا ذاکر نے ہمارے ذہنوں میں ڈالا ہے، جس کی وجہ سے ہم ناقص محبت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بس آپ کی زحمت تمام کروں۔ اذان گرامی، تو خدا کہہ رہے ہم تمہارے گناہوں کو مٹانے والے ہیں، ہم تمہارے گناہوں کو جھاڑنے والے ہیں۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ اخلاقیات، یہ پردہ، یہ ساری چیزیں مٹا، اور محبت اہل بیت، اہل بیت کا دامن تھامو۔ یہ والدین سے نیکی، روایات میں ہے کہ اولاد جب تک ماں کا خیال، باپ کا خیال رکھ رہی، زندہ ہیں، ان کے لیے نیک اعمال کر رہے ہیں، جیسے ہی انتقال ہوتا ہے چلو جی اللہ نے ان کو غم دنیا سے اور مشکلات دنیا سے رہائی دے دی، بھول جاتے ہیں۔ روز قیامت یہ اولاد جو والدین کی زندگی میں خدمت کر رہی تھی، مرنے کے بعد بھول جاتی ہے، آنکھ محشور ہوگی۔ آنکھ یعنی آپ کے ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ اور ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ والدین حیات ہوں یا دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے دعائے خیر نہ، ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہو، نہ بھولنا کبھی دعائے خیر۔ جب بھی ہاتھ اٹھے، امام سجاد کی ایک دعا کا فقرہ پر یہیں سے مسائب کا آغاز، عجیب جملہ ہے، فرماتے خداوندہ میں اپنے والدین سے ایسا خوف کھاؤں ان کی ہیبت میرے دل میں، کون امام سجاد کہنا ہے، ایسی ہو جیسے ایک بادشاہ کی ہیبت دل میں ہوتی ہے، حاکم السلطان کی ہوتی ہے، اور میں اپنے والدین سے ایسے پیار کروں جیسے ایک ماں اپنے نامولود بچے سے کرتی ہے۔ بیلنس کیا ہے بالکل، خوف ہیبت بھی اور پیار و محبت بھی۔ اور فرمایا اے خدا ان سب قدر مغفرتوں کا یا رحمتوں کا، اے خدا اگر تیری رحمت و مغفرت ان سے پہلے مجھ تک پہنچ جائے تو مجھے ان کا شفیع قرار دے، اور اگر تیری رحمت و مغفرت مجھ سے پہلے ان تک پہنچ جائے تو انہیں میرا شفیع قرار دے۔ یہ ہے والدین۔ یہ واقعہ میں کئی جگہ سنا چکا ہوں کہ میرا پاسپورٹ گم ہو گیا تھا، نہیں مل رہا تھا، اور مجھے کہا کہ زیارتوں پہ جانا ہے، گھر شفٹ کیا تھا ایک کرائے کے گھر سے دوسرے کرائے کے گھر میں، گئے نہیں مل رہا تھا۔ آپ یقین کریں کہ دو کاغذ ایسے نہیں تھے گھر میں جن کو میں نے کھول کے نہ دیکھا ہو اپنے پاسپورٹ کے لیے۔ مجھے اچانک سے یاد آئی اپنے استاد کی کہ انہوں نے یہ واقعہ بتایا تھا، جب بھی کوئی مشکل ہو اپنے باپ یا ماں کی قبر پہ جاؤ۔ مجھے یاد آیا، میں فوراً والد کی قبر پہ پہنچا، وہاں جا کر مستحب نماز انسان کھڑے کھڑے بھی باوضو ہو قبلہ رخ ہو کے پڑھ سکتا ہے، تو میں نے وہیں دو رکعت نماز ادا کی، قبلہ رخ کھڑے ہو کے بغیر اشاروں سے رکوع سجدہ کیے، جیسے دو رکعت نماز ہوتے ہدیہ کی، اور خداوندہ میرے والد کا واسطہ میری مشکل کو آسان فرما۔ آپ یقین کیجئے گھر میں آنے کے بعد تھوڑی سی تگ و دو کی اور میرا پاسپورٹ میرے ہاتھ میں موجود تھا۔ والدین وہاں سے دعا کرتے ہیں، وہاں سے دعا کرتے ہیں، ان کے حق کا واسطہ دے کر۔ لہذا والدین کے حقوق کم نہیں ہوتے، چلے جانے سے شاید بڑھ جاتے ہوں، کم نہیں ہوتے۔ بس ایک مؤمنہ کے عیسیٰ علیہ السلام کے مجلس ہے کہ خدا کہتا ہے ماں کو دیکھو گے، خدمت کرو گے، تمہارے گناہ کو جھاڑ دیں گے، کم کر دیں گے، جتنی خدمت کر سکتے کرو۔ جن کے والدین حیات ہیں، قدر جانے والدین کی، پیر فقیر، زائچہ جی، مجرب عملیات، محفوظ بیگ ایجنسی کی، نہیں یہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے، یاد رکھے گا۔ اپنے والدین کو راضی کریں، اگر حیات ہیں سب سے بڑے بزرگ ولی اللہ آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، یہ راضی ہو گئے سب کچھ راضی ہو جائے گا، اگر حرام کام اس میں نہ ہو۔ لیکن اگر یہ ناراض گئے، ٹکرے مار دو رہے ہیں، نجات نہیں ہوگی ماں یا باپ۔ اور رسول اللہ نے فرمایا اگر ماں زندہ نہ ہو تو جا کے اپنی خالہ کے ساتھ غسل شروع کرو، وہی درجہ ہے ماں کا۔ بس یقیناً اولاد کے لیے، بچیوں کے لیے، بیٹے کے لیے بڑا سخت ہے، ماں باپ کا سایہ سر سے اڑ جانا، پہلے باپ کا سایہ، اس کے بعد ماں کا سایہ۔ ماں جیسی بھی ماں، ماں ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، یقیناً ماں کو دیکھ کے بڑی ڈھارس ہوتی، آس ہوتی ہے۔ ایام فاطمیہ آنے والے ہیں، انشاءاللہ آپ مصائب سنیں گے۔ ایک مومنہ گئی ہے نا، بس چاہتا ہوں کہ چند جملے مصائب کے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ 75 یا 95 دن زندہ رہی ہے رسول اللہ کے، اور جتنے دن زندہ رہی ہیں کسی نے ان کو مسکراتے نہیں دیکھا. ایک موقع پر بیوی کے لبوں پہ تبسم آیا تھا. میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, سنیں, جناب زہرا 95 دن ایک دن مسکرائی ہیں, ایک لمحے یا چند لمحے کے لیے مسکرائی ہیں. وہ کون سا لمحہ تھا؟ وہ خوشی کا لمحہ کون سا تھا؟ کہا کہ مدینے میں جب جنازے اٹھتے ہیں, اے اسماء, میں دیکھتی ہوں ان پہ جو چادر ڈالی جاتی, اس سے خواتین کے بدن کے خد و خال واضح ہوتے ہیں. میں نہیں چاہتی کہ میرے جسم کے خد و خال واضح ہوں. اسما کہتی ہیں کہ میں نے ہجرت کے دوران حبشہ میں دیکھا تھا, وہاں ایک تابوت بنایا جاتا ہے. بی بی ہم ایسے تابوت بنائیں گے. بی بی کے لبوں میں تبسم آیا. یہ وہ لمحہ تھا, یہ واحد لمحہ ہے کہ جس میں بی مسکرائی ہیں. وائل 75 یا 95 دن باقی اچل آئیں, مسلسل گریہ ہے رسول اللہ پر. یہ صرف گریہ نہیں تھا, یہ سیاسی احتجاج تھا. انشاءاللہ وہ پھر جب ایام فاطمیہ ہوں گے تو اس میں آپ سماعت کریں گے جناب زہرا کے گریے کا سبب کیا تھا, کیسا احتجاج تھا. ناہلت الجسم, توجہ کیجئے کہ 18-19 سال کی جوان شہزادی, ایک تاریخ کے مطابق 40 مرد اس دروازے کے اوپر سے گزر کر گھر میں داخل ہوں اور در و دیوار کے درمیان جناب زہرا کا جسم کو چلا جائے, محسن شہید ہو جائے, یا فضا خودینی, فضا مجھے تھام, میرا محسن شہید ہو گیا. نہ باقیت معصبت الراس, کہتے ہیں کہ سر پہ دوپٹہ باندھے رکھا, مسلسل سر میں شدید درد تھا. یہ درد کون سا درد تھا عزیزان گرامی؟ جب مولا کائنات کو رسیوں کے ذریعے سے مسجد لے جایا جا رہا تھا, محسن شہید ہو چکا تھا, بیوی نے چادر سر پہ ڈالی ابو الحسن کے پیچھے پیچھے, ابو الحسن کو چھوڑ دو, ابو الحسن کو چھوڑ دو. یہی وجہ ہے اس وقت ایک لعین نے تلوار کے نیام سے بیوی کے بازوؤں پر, اللہ اکبر, بیوی کے بازوؤں پر, یہ نیل زدہ بازو بیوی اپنے ساتھ لے کے گئی ہیں, اللہ اکبر, اجرکم علی اللہ. اور یہی لمحہ ہے کہ جب اس لعین نے ہاتھ اٹھا کر جسارت کی تھی کہ بیوی کے کان میں پڑا ہوا گوشوارا ٹوٹ گیا تھا, بیوی جب تک زندہ رہی اس درد سر میں مبتلا رہی. یہی وجہ ہے جب بی بی آتی تھی نا مولا کائنات کے پاس, اپنی چادر کو آگے کر لیتی تھی تاکہ وہ نیل کا نشان علی کے سامنے نہ رہے. حضرت روزانہ شوہر کا رابطہ کتنا قریبی ہوتا ہے, کوئی بات چھپائے نہیں چھپتی, مگر 2-3 زخم ایسے تھے جسے بی بی نے چھپا کے رکھا ہے. اور شاید میں نے ایام شہادت امام حسن مصطفیٰ میں یہ جملہ کہا تھا, یہ حسن نے جو خون کی الٹی کی تھی یہ صرف زہر کی وجہ سے نہیں تھی, یہ وہ خون جگر تھا جو ماں کے اوپر ہاتھ اٹھتے ہوئے تماچے سے لے کر آج تک خون جگر پیا تھا. اس وقت حسن نے مدینے میں دیکھا تھا میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا گیا ہے. اس وقت جناب زہرا نے کہا تھا, حسن بیٹا, جو کچھ گلی میں دیکھا اپنے بابا سے ذکر نہ کرنا, اس لیے کہ علی کے مصائب بہت ہیں. یہ خون جگر پیا تھا حسن مصطفیٰ نے. بس ازاداروں, یہ ظلم ہوئے, یہ ستم ہوئے, سبت علی یہ مصائب اللہ انہا سبت علی اللہ یا مسن اللہ یا لیا. بس ازاداروں, ایک دفعہ غسل دیتے دیتے مولا کائنات نے ظرف آب رکھ کے رونا شروع کیا, آئے زہرا تیری ٹوٹی ہوئی پسلیاں, ارے جتنے دن بی بی زندہ رہی اپنے زخم کو چھپاتی رہی. ایک دفعہ پھر مولا نے گریہ کیا کفن دیتے ہوئے, جناب زہرا نے پوچھا, بابا یہ دوسری مرتبہ گریہ کیوں کیا؟ کہا کہ بیٹا تیری ماں کا نیل زدہ بازو, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. یہی وجہ ہے قبر میں لٹاتے وقت زہرا مرضیہ کو علی نے مرثیہ پڑھا, یا رسول اللہ یہ آپ کی امانت لوٹائی جا رہی ہے. کوئی علی کہہ رہے, علی نے جب زہرا کا ہاتھ تھاما تھا کوئی زخم نہیں تھا, ارے زخموں سے چور چور زہرا, اجرکم علی اللہ. ہاں شاید عصر جمعہ ہے نا, امام زمانوں کو یاد کر کے ان کی نیابت میں آنسو بہائیں کہ آپ کی دادی کے لیے آنسو بہا رہے مولا. اور پھر مولا نے کہا, یا رسول اللہ یہ آپ کی زہرا ہے, یہ آپ کو نہیں بتائے کہ امت نے کیا کیا, آپ ان سے سوال کیجئے گا کہ امت نے.